بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب سلیم بن قیس ہلالی صحابی امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام متوفی 70 ہجری. یہ ہماری صحیح احادیث ہیں امام علی زین العابدین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے جس شیعہ اور دوست کے پاس سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب موجود نہیں وہ ہمارے امر و اسباب کے متعلق کچھ نہیں جانتا. یہ کتاب شیعہ مذہب کی ابجد ہے، اس میں آل محمد کے راز مخفی ہیں. بہار الانوار تحت اعتبار الکتب علامہ باقر مجلسی. سلیم بن قیس ہلالی کا تعارف. سلیم بن قیس ہلالی رحمت اللہ تعالی ہیں، آپ نے 5 ائمہ طاہرین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے. امیر المومنین علیہ السلام جناب امام حسن بن علی علیہ السلام، جناب امام حسین بن علی علیہ السلام، جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام اور جناب امام محمد باقر بن امام زین العابدین علیہ السلام. سلیم بن قیس ہلالی رحمت اللہ نے اپنی اس کتاب میں وہ حالات بیان کیے ہیں جن کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یا خود ان معتبر راویوں سے مل کر سماعت کیا جنہوں نے خود پیغمبر اکرم اور امیر المومنین کی زبان مبارک سے سنا. سلیم بن قیس ہلالی اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے ہیں. حجاج بن یوسف ملعون کے خوف سے بھاگ کر عبان بن ابی عیاش کے ہاں پناہ لی، کیونکہ حجاج اصحاب امیر المومنین کی تلاش میں رہتا تھا اور قتل کرتا تھا. عبان نے آپ کو پناہ دی تھی. سلیم بن قیس ہلالی کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے عبان سے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور رسول اللہ کا حکم اسی طرح تھا. یہ کہہ کر سلیم بن قیس ہلالی نے وہ کتاب عبان کے حوالے کی. یہ سلیم کی وہ مشہور کتاب ہے جس سے عبان روایت کرتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کرتا. اسناد: ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی 329 ہجری نے اپنی کتاب اصول کافی میں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب سے احادیث نقل کی ہیں. ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بعبویہ المعروف شیخ صدوق علیہ رحمہ متوفی 381 ہجری نے اپنی مختلف کتابوں میں من لا یعذر الفقی، معافی الاخبار وغیرہ میں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب سے احادیث نقل کی ہیں. احمد بن علی طبری نے اپنی کتاب احتجاج و تبریسی میں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب سے احادیث نقل کی ہیں. علامہ باقر مجلسی نے تقریباً پوری کتاب کو بحر الانوار میں روایت کیا ہے اور لا تعداد شیعہ مورخین نے اس کتاب سے احادیث کو نقل کیا ہے. سلیم نے عبان بن ابی عیاش کے گھر پناہ لی. سلیم بن قیس ہلالی اصحاب امیر المومنین میں سے تھے. انہوں نے جن اوقات کا خود مشاہدہ کیا ان کو ایک کتاب کی شکل میں قلم بند کیا اور دیگر احوال اصحاب پیغمبر سے خود سنے اور قلم بند کیے. یہ کام انتہائی خاموشی اور رازداری سے ہوا. ان کی کتاب کی اسناد میں 2 اقوال معصوم موجود ہیں جو کہ ان واقعات کو مستند ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. حجاج بن یوسف ملون چن چن کر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کو قتل کر دیا کرتا تھا، اس سے جان بچا کر سلیم بن قیس ہلالی روپوش ہو گئے اور عبان بن ابی عیاش کے گھر پناہ لی. اپنے آخری دنوں میں یہ کتاب انہوں نے عبان کے حوالے کی اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے اور اپنے بعد کسی مومن کے حوالے کریں گے. جناب عبان بن ابی عیاش نے اس کتاب کو پڑھا تو اس میں انتہائی عجیب احادیث وہ واقعات نظر آئے. ان میں وہ واقعات تھے جو منظر عام پر موجود نہ تھے اور وہ احادیث تھیں جن کا فی زمانہ معروف نہ تھی. ابان کی حسن بصری سے ملاقات. ابان کہتے ہیں کہ بصرے میں آنے کے بعد میری ملاقات حسن بصری سے ہوئی، وہ بھی حجاج کے خوف سے روپوش تھا. حسن بصری نے جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جنگ کی تھی، لیکن بعد میں توبہ تائب ہوا. ان دنوں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا. میں نے حسن بصری سے حجاج بن ابی عطاب ویلمی کے شرقی مکان میں خفیہ ملاقات کی اور وہ رو پڑا. جب میں نے ان کو یہ کتاب دکھائی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. سلیم بن قیس ہلالی کی تمام باتیں حق ہیں. میں نے بھی امیر المومنین کے معتبر شیعوں اور غیر لوگوں سے ایسا ہی سنا ہے. ابان کی امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات. ابان نے اسی سال حج کیا اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ کے پاس ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی رسول موجود تھے. ابو طفیل امیر المومنین علیہ السلام کے بہترین اصحاب میں سے تھے اور امام کے پاس اس وقت عمر بن ام سلمہ رضی اللہ بھی موجود تھے. میں نے اس کتاب کو امام کی خدمت میں پیش کیا. آپ تین دن تک تشریف فرما رہے. ہر صبح کو عمر بن ام سلمہ اور عامر بن واصلہ آتے اور یہ کتاب امام کو پڑھ کر سناتے تاکہ دیگر حاضرین بھی سن لے. جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام احادیث ہماری ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں. ابان نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اس کتاب میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں آپ اور آپ کے شیعوں کے علاوہ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہلاکت موجود ہے، خاص طور پر بڑے بڑے مہاجر، انصار اور تابعین کی. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی عبد القیس، کیا تم پیغمبر اکرم کی یہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، میرے اہل بیت کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی اس کی امت میں، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اسے چھوڑا وہ غرق ہو گیا، اور میرے اہل بیت کی مثال میری امت میں بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہے. میں نے کہا کہ جی ہاں، میں نے یہ حدیث سنی ہے. امام نے فرمایا، کس سے سنی ہے؟ میں نے کہا، یہ تو بہت مشہور حدیث ہے اور سو سے زیادہ فقہا سے سنی ہے. جناب ابو ذر سے سنی ہے جب وہ خانہ کعبہ کی زنجیر کو پکڑ کر زور زور سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے. امام نے پوچھا، اور کس سے سنی ہے؟ میں نے کہا، حسن بصری سے سنی ہے. جناب مقداد نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنی ہے. سعید بن مصعب، حلقمہ بن قیس، ابو زیان جنبی اور عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے. ابو طفیل اور عمر بن ام سلمہ نے کہا، خدا کی قسم ہم نے اس حدیث کو جناب ابو ذر اور امیر المومنین علیہ السلام سے اور جناب سلمان فارسی سے اور مقداد سے سنا ہے. اس کے بعد عمر بن ابو سلمہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، میں نے اپنے کانوں سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا ہے. اس کے بعد جناب امام زین العابدین علیہ السلام میری ابان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا یہ اکیلی حدیث ان تمام احادیث سے تیرے دل کی تسلی کے لیے کافی نہیں جن سے تمہارا دل مضطرب ہے؟ اے بھائی عبد القیس اللہ تعالی سے ڈرو، اگر بات واضح ہو جائے تو اسے قبول کرو ورنہ خاموش رہو اور اس کے علم کو اللہ تعالی کی طرف لوٹا دو، تم زمین و آسمان سے بھی زیادہ فراغ مقام نہیں۔ اس کے بعد ابان نے امام سے کافی باتیں اور دریافت کی، بعض ایسی تھیں جو سمجھ میں آئی اور بعض ایسی تھیں جو سمجھ میں نہ آ سکی۔ رجت کا بیان، رجت سے مراد وہ زمانہ ہے جبکہ قیامت سے پہلے لوگوں کو زندہ کر کے مظلوم کا ظالم سے بدلہ لیا جائے گا۔ ابو طفیل نے کہا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رجعت علم خاص ہے، لوگ اس کی حقیقت معلوم کرنے سے قاصر ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت سی آیات کی تلاوت کی تھی اور اس کی تسلی بخش تفسیر بیان کی تھی، یہاں تک کہ مجھے قیامت سے زیادہ رجعت کے زمانے کے آنے کا یقین ہو گیا تھا۔ حوض کوثر، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کوثر دنیا میں ہے، میرے اس ہاتھ سے میرے دوست لائے جائیں گے اور میرے دشمن حوض رسول سے دور کیے جائیں گے، ضرور میں اپنے دوستوں کو حوض رسول پر لاؤں گا اور اپنے دشمنوں کو دور کروں گا۔ دعبا سے کون مراد ہے؟ ابو طفیل نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اس جاندار سے کیا مراد ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان لوگوں پر قیامت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے واسطے زمین سے ایک چلنے والا نکال کر کھڑا کریں گے جو ان سے یہ باتیں کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں رکھتے تھے۔
امیر المومنین علیہ السلام نے کہا اے ابو طفیل چھوڑو اس چیز کو، میں نے کہا اے امیر المومنین علیہ السلام میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اس بارے میں ضرور بتائیں۔ آپ نے کہا یہ وہ جاندار ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اور عورتوں سے نکاح کرتا ہے، یعنی انسان ہوگا۔ میں نے عرض کی وہ کون ہوگا امیر المومنین؟ آپ نے فرمایا وہ زمین کے قیام کا باعث ہے، جس کی وجہ سے زمین قائم ہے، وہ اس امت کا صدیق، فاروق، رئیس اور ذو قرن ہے۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ایک گواہ ہے جو اسی کی جنس سے ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، پھر فرمایا کہ وہ سچ کے ساتھ آیا ہے جس نے سچائی کی تصدیق کی، وہ میں ہوں، میرے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام لوگ اس وقت کافر تھے۔ ابو طفیل نے کہا امیر المومنین اس شخص کا نام لے کر بتائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا اے ابو طفیل میں نے تمہیں نام لے کر بتا دیا ہے، اللہ کی قسم اگر میں اپنے شیعوں کو جن کے ساتھ میں دشمنوں سے جنگ کرتا ہوں، یہ میرے عام شیعہ ہیں جنہوں نے میری اطاعت کا اقرار کیا ہوا ہے اور وہ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور میرے مخالف سے جنگ کرنا جائز سمجھتے ہیں، میں نے ان سے کئی ماہ حق کی بعض باتیں بیان کی ہیں جو کتاب خدا میں موجود ہیں، وہ کتاب جو جبرائیل پیغمبر اکرم کے پاس لائے تھے، اگر میں ان کو وہ تمام باتیں ظاہر کر دوں تو ان میں سے بہت زیادہ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک قلیل گروہ حق جو تم اور تمہارے جیسے شیعوں کا ہوگا رہ جائے گا۔ بس یہ سن کر میں ڈر گیا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میں اور مجھ جیسے آپ کو چھوڑ جائیں گے یا آپ کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ثابت قدم رہو گے، ہمارا امر مشکل ہے، یعنی ہماری حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے، اس کو تین اشخاص کے علاوہ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ اس کے نزدیک پھٹک سکتا ہے، ایک مقرب فرشتہ، دوسرا وہ نبی جو رسالت کے مقام پر فائز ہو، اور تیسرا وہ بندہ جس کے دل کا امتحان اللہ نے ایمان کے ساتھ لے لیا ہو۔ اے ابو طفیل، جب پیغمبر اکرم وفات پا گئے تو لوگ گمراہ اور جاہل ہو کر مرتد ہو گئے، مگر وہ لوگ ایمان پر قائم رہے جن کو اللہ تعالی نے ہماری وجہ سے محفوظ رکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ سلیم بن قیس ہلالی نے کہا، میں نے سلمان فارسی رحمت اللہ سے سنا، انہوں نے کہا میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں آپ کی بیماری کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، جس بیماری میں آپ نے انتقال کیا تھا، کہ بنت رسول سیدۃ نساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں تشریف لائیں، پیغمبر کی بے قرار حالت کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رخسار مبارک پر بہنے لگے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، میری بیٹی تم کیوں روتی ہو؟ جناب سیدہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے بعد اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ہلاک ہو جانے کا خوف ہے۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے فاطمہ، تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالی نے ہم اہل بیت کے لیے دنیا کے بجائے آخرت کو اختیار فرمایا ہے، اور اللہ نے دنیا کے لیے فنا لازمی قرار دی ہے، مجھے روئے زمین کا نبی اور رسول منتخب کیا ہے، اللہ نے اپنی نظر میں تمہارے شوہر علی کو منتخب کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہاری شادی علی سے کر دوں، اور ان کو اپنا بھائی، وزیر، وسیع اور اپنی امت میں خلیفہ بناؤں۔ اے فاطمہ، تمہارا باپ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے، اور تمہارا شوہر علی تمام اوصیاء اور اولیاء سے افضل ہے، تمام اہل بیت سے میرے مرنے کے بعد تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اے فاطمہ، اللہ تعالی نے تیسری بار نگاہ انتقاب کی تو تمہیں اور تمہارے 11 فرزندوں کو منتخب کیا، تم بہشت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں، میں اور میرا بھائی اور 11 امام جو میرے قیامت تک ہونے والے وسیع ہیں، تمام کے تمام ہدایت کرنے والے ہیں اور خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، سب سے پہلے میرا وسیع میرا بھائی علی مرتضیٰ ہے، ان کے بعد حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر آپ کی اولاد میں سے اور اوصیاء ہوں گے، ہم بہشت میں ایک ہی مقام پر فائز ہوں گے، میری منزل سے اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ کسی کی منزل نہیں ہوگی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کی منزل ہے۔ اے میری بیٹی، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے خاص کر امت تو فضیلت ہے، میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو میری امت و اہل بیت سے افضل ہے، جو سب سے صلح کے لحاظ سے بڑے ہوئے، صبر کے لحاظ سے بڑے، اور سب سے زیادہ عالم، اور سب سے زیادہ کریم النفس، اور سب سے زیادہ صادق القول، سب سے زیادہ بہادر، اور سب سے زیادہ سخی، اور سب سے زیادہ پرہیزگار اور جفاکش ہیں۔ یہ سن کر جناب سیدہ شادہ اور فرحاں ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ارشاد کیا، علی کی 8 ایسی خصوصیات ہیں جو سوائے ان کے کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہوئی، اللہ اور ان کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کرنے والے میری امت میں سے علی ہیں۔ علی کتاب خدا اور میری سنت کے عالم ہیں، تمہارے شوہر کے علاوہ میری امت میں میرے تمام علم کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالی نے مجھے تعلیم دی جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اپنے فرشتوں اور رسولوں کو علم کی تعلیم دی اور ان کے علم کو بھی میں جانتا ہوں، اور اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ تمام علم علی کو تعلیم کر دوں، بس میں نے ایسا ہی کر دیا۔ علی کے سوا میری امت میں کوئی میرے تمام علم و فہم اور فقہ کو نہیں جانتا۔ اے میری بیٹی، میں نے تمہاری شادی علی سے کر دی ہے، تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین میرے اور میری امت کے ست ہیں، علی کا حکم دینا امر بالمعروف اور اس کا منع کرنا نہیں انل منکر ہے، اللہ تعالی نے علی کو حکمت اور افضل القتاب کی تعلیم دی ہے۔ اے میری بیٹی، اللہ تعالی نے ہم اہل بیت کو سات ایسے خصائل عطا فرمائے جو ہمارے اولین آخرین میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئے، میں تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار ہوں اور ان سے افضل ہوں، میرا وصی جو تمہارا شوہر ہے تمام وصیوں سے بہتر اور میرا وزیر ہے، اور ہمارا شہید تمام شہداء سے افضل ہے۔ جناب سیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ان شہداء کا سردار ہے جو آپ کے ہمراہ لڑ کر شہید ہوئے؟ فرمایا، بلکہ انبیاء اور اوصیاء کے سوا تمام اولین و آخرین کے شہداء کے سردار جعفر ابن ابی طالب ہیں، جنہوں نے دو دفعہ ہجرت کی اور اپنے دو بازو کے ساتھ بہشت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں، اور تمہارے دونوں بیٹے حسن و حسین میری امت کے ست ہیں اور تمام جوانان بہشت کے سردار ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے ہی ہوگا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ میرا بھائی علی و مرتضیٰ ان اوصیاء میں سے سب سے افضل ہے، علی اور تمہارے اور میرے بیٹوں حسن و حسین اور میرے ان بیٹوں سے ہونے والے اوصیاء ہیں، ان کے بعد میری امت میں سب سے افضل جعفر طیار ہیں، ان اوصیاء میں سے مہدی ہوں گے، پہلے امام بعد میں آنے والوں سے افضل ہیں، کیونکہ پہلا دوسرے کا امام ہے، دوسرا پہلے کا وصی ہے۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالی نے دنیا کے بدلے آخرت کو پسند فرمایا ہے۔ پھر پیغمبر اکرم نے علی، فاطمہ و حسنین کو دیکھا اور ارشاد کیا، اے سلمان، میں اللہ تعالی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میری ان لوگوں سے لڑائی ہے جو ان سے لڑے، اور میری ان سے صلح ہے جو ان سے صلح کرے، بے شک یہ میرے ساتھ بہشت میں ہوں گے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم جناب علی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد کیا، اے علی، عنقریب تم قریش کی تکلیف اور ظلم برداشت کرو گے، اگر تم کو مددگار مل جائے تو ان سے جہاد کرنا اور اپنے حامیوں کے ساتھ مخالفین سے جنگ کرنا، اور مددگار نہ ملے تو صبر کرنا اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، اور ہارون کا قصہ ہنسنا آپ کے سامنے ہے، ہارون نے اپنے بھائی موسیٰ سے کہا تھا، بے شک قوم نے مجھے کمزور کر دیا ہے اور قریب ہے کہ مجھے قتل کر دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بشارت۔ سلیم بن قیس الہلوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیغمبر اکرم کے ہمراہ مدینے کی بعض گلیوں میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم ایک باغ میں پہنچ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس قدر خوبصورت باغ ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا، بے شک خوبصورت ہے، لیکن تیرے لیے بہشت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت باغ ہوگا۔ اس طرح ہم نے 60 باغات دیکھے اور میرے اور رسول اللہ کے درمیان ایسا ہی مکالمہ ہوا۔ جب ہم راستہ طے کر چکے تو پیغمبر اکرم نے مجھے گلے سے لگا لیا اور گریا فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے گریا کیوں کیا؟ تو فرمایا، لوگوں کے دلوں میں بدر کی رنجشیں اور احد کے کینے پوشیدہ ہیں، وہ میرے بعد ظاہر کریں گے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہاں، تمہارا دین سلامت ہوگا۔ اے علی، تمہیں بشارت ہو، تیری زندگی اور موت میرے ساتھ ہوگی۔ تم میرے بھائی، وسیع برگزیدہ وزیر، وارث اور میرا قرض ادا کرنے والے ہو، میری طرف سے وعدے پورے کرنے والے، میری ذمہ داری کو ادا کرنے والے، میری امانت کو ادا کرنے والے، تم میری سنت پر میری امت کے ناقصین، جمل والوں، قاسطین، صفین والوں اور مارقین، نہروان والوں سے جنگ کرو گے۔ قریش کے مظالم پر صبر کرنا اور ان کے اتحاد سے بچتے رہنا، بے شک تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ موسیٰ نے ہارون کو خلیفہ بناتے وقت حکم دیا تھا کہ اگر لوگ گمراہ ہو جائیں اور مددگار مل جائیں تو ان کے ذریعے مخالفین سے جنگ کرنا، اور اگر مددگار نہ ملیں تو اپنے ہاتھ کو روک دینا اور اپنے خون کو محفوظ کرنا اور ان کے درمیان تفریق پیدا نہ کرنا۔ اے علی، اللہ تعالی نے جس رسول کو بھی مبعوث فرمایا ہے تو ایک قوم اس پر برضا و رغبت ایمان لائی اور دوسری قوم ناخوشی سے حلقہ اسلام میں داخل ہوئی۔ جو لوگ ناخوشی سے اسلام میں داخل ہوئے ان کو ان پر مسلط کیا، جو خوشی سے ایمان لائے وہ قتل ہوئے تاکہ ان کا اجر ثواب زیادہ ملے اور ناخوشی والوں کو عذاب میں اضافہ ہو۔ اے علی، جس امت نے بھی اپنے نبی کے بعد اختلاف کیا اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جاہل لوگ امت کے اہل حق پر غالب آئے، اور بے شک اللہ تعالی نے اس امت کے لیے تفریق اور اختلاف مقدر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، اس کی مخلوق میں سے دو آدمی بھی اختلاف نہ کرتے اور نہ اس کے حکم میں جھگڑا کرتے اور نہ ہی کمتر آدمی اپنے سے بہتر کی فضیلت کا انکار کرتا۔ اگر اللہ چاہتا تو سزا جلد مقرر کرتا، مگر اس نے ڈھیل دے دی تاکہ ظالم کی تکذیب کی جائے اور حق اپنے مقام پر معلوم کیا جائے۔ باری تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ مقرر کیا اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کی جگہ، تاکہ وہ برے آدمیوں کو ان کی برائی کا بدلہ اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے امتحان پر صبر کرتا ہوں، اس کی قضا کو تسلیم کرتا ہوں اور رضامند ہوں۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ سلیم بن قیس الہلوی روایت کرتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے ہوئے سنا کہ میں پیغمبر اکرم کی زندگی اور وفات کے بعد سب سے زیادہ بنی ہاشم سے محبت کرتا تھا۔ جب پیغمبر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جناب علی سے وصیت کی کہ تم مجھے غسل دینا، تمہارے سوا کسی کو جائز نہیں کہ رسول اللہ کو غسل کے دوران دیکھے، وگرنہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ جبرائیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ غسل میں تمہاری امداد کریں گے، لہذا جب امیر المومنین پیغمبر اکرم کو غسل دے رہے تھے اور ابن عباس آنکھوں پر پٹی باندھے پانی ڈال رہے تھے اور فرشتے آپ کے پہلو بدل رہے تھے جیسا کہ آپ چاہتے تھے، جناب علی نے ارادہ کیا کہ آپ کی قمیص اتار کر غسل دیں تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اے علی، اپنی نبی کی قمیص کو مت اتارو۔ لہذا جناب علی نے قمیص کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کو غسل دیا، بعد میں رسول اللہ کو حنوط کیا اور کفن دیا۔ اور تکفین و تجہیز کے بعد قمیص کو اتارا. برا بن عازب نے کہا، جب پیغمبر اکرم کا انتقال ہوا تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ قریش بنی ہاشم سے خلافت چھین لیں گے. جب لوگوں نے ابوبکر بن قحافہ کے معاملے میں کچھ طے کرنا تھا کر لیا تو میں وفات رسول کے غم میں رو رہا تھا. میں ادھر ادھر جاتا تھا اور لوگوں کے حالات معلوم کرتا تھا. بنی ہاشم رسول اللہ کے غسل و کفن میں مصروف تھے. مجھے سعد بن عبادہ اور اس کے معزز دوستوں کی بات معلوم ہو گئی تھی. میں ان کے پاس نہیں گیا، میں سرداران قریش کی تلاش میں تھا. مجھے ابوبکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب کہیں دکھائی نہ دیے. تھوڑی دیر بعد میں نے ابوبکر بن قحافہ اور عمر کو میں ابو عبیدہ ثقیفہ والوں کے پاس سے آتے ہوئے دیکھا. ثقیفہ والے یمن کے علاقے سنا کی بنی ہوئی چادریں پہنے ہوئے تھے. جو آدمی بھی ان کے قریب سے گزرتا تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ابوبکر بن قحافہ کے ہاتھ پر رکھ دیتے، خواہ وہ راضی ہوتا یا نہیں. رسول اللہ کی وفات کے بعد اور اس واقعے کی وجہ سے میری عقل جواب دے رہی تھی. میں فوراً وہاں سے نکلا اور مسجد میں آیا، پھر وہاں سے نکلا اور بنی ہاشم کے گھر آیا. ان حضرات کا دروازہ بند تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور یا اہل بیت کہہ کر آواز دی. ابن عباس باہر تشریف لے آئے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ لوگوں نے ابوبکر بن قحافہ کی بیعت کر لی ہے. ابن عباس نے جواب دیا کہ خلافت کے بارے میں تمہاری ساری امیدیں ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئیں. میں نے تمہیں حصول خلافت کے لیے کہا تو تم لوگوں نے میری نافرمانی کی، جس کی وجہ سے میں اپنے دل میں کڑتا ہوں. برار بن عازب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جب رات ہوئی تو میں مسجد کی طرف روانہ ہوا. جب مسجد میں داخل ہوا تو میرے کانوں میں ابھی تک پیغمبر اکرم کے قرآن پڑھنے کی آواز گونج رہی تھی اور میرے دل میں اثر کر رہی تھی. مسجد سے نکل کر میں بنی بیازہ کے میدان کی طرف چلا گیا. وہاں لوگوں کا ایک گروہ سرگوشیاں کر رہا تھا. ان میں مقداد، ابو ذر، سلمان فارسی، عمار یاسر، عبادہ بن حارث، حذیفہ یمانی اور زبیر بن عوام تھے. حذیفہ نے کہا، خدا کی قسم جس واقعے کی میں نے تمہیں اطلاع دی ہے وہ ضرور اس کام کو سر انجام دیں گے. اللہ کی قسم میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی میری بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے. حذیفہ نے کہا، میرے ساتھ ابی بن کعب کے پاس چلو. ہم سب لوگ ابی بن کعب کے گھر گئے تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ میری وہی بات ہے جو حذیفہ یمانی کی بات ہے، لیکن میں دروازہ نہیں کھولوں گا ورنہ میرا وہی حشر ہوگا جو تم سب کا ہونے والا ہے. یہ بات ابوبکر بن قحافہ اور عمر کو معلوم ہو گئی. دونوں نے ابو عبیدہ بن جرہ اور مغیرہ بن شبی کو بلایا. ان چاروں حضرات نے اس واقعے کے متعلق آپس میں مشورہ کیا. مغیرہ بن شعبہ نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم عباس بن عبد المطلب سے ملو اور اسے اس بات کا لالچ دو کہ خلافت میں ان کا اور ان کے بعد ان کی اولاد کا کچھ حصہ مقرر ہوگا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا پیچھا علی بن ابی طالب سے چھوٹ جائے گا. اگر تمہارے ساتھ عباس بن مطلب متفق ہو گئے تو تمہارے ہاتھ ایک دلیل آ جائے گی، تنہا علی کا معاملہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا.